اس کی ایسی معتبر کی جس طرح عام مسلمانوں کے پاس مثلاً صحیح بخاری، اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ سوال دو متضاد باتوں کو جمع کرنا، اگر ایک جانب ہمارا یہ دعویٰ ہو ہر انسان ہے اس چیز کو خوشی بھی محسوس کرے کہ الحمدللہ اجتہاد کا دروازہ ہمارے یہاں کھلا ہوا ہے، اجتہاد کہ جسے کسی عالم یا مجتہد نے نہیں شروع کیا بلکہ جس کا حکم ہمیں ایمان کی جانب سے ملا، اجتہاد کے بارے میں یہ غلط فہمی تو نہیں ہے کہ مجبوری میں ہم اجتہاد کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے لیکن یہ دور ہو جانا چاہیے کہ چونکہ ہمارا ایمان غائب ہے ہم براہ راست مسئلے نہیں پوچھ سکتے ہیں تو محتاج ہیں کہ اجتہاد کرتے ہیں، لیکن تاریخ کا اجتہاد دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ اجتہاد خود امام کے زمانے میں شروع ہوا اور حکم امام سے شروع ہوا، اور ایسے مواقع پر ہی امام نے اجتہاد کی ٹریننگ یا تربیت دی اپنے شاگردوں کو کہ جہاں ایک بہت ہی آسان سوال امام سے پوچھا گیا امام ہاں یا نام میں اس کا جواب بھی دے سکتے تھے لیکن جواب نہیں دیا بلکہ کوئی اصول بتایا اور کہا کہ اس اصول پر غور کر کے خود یہ سوچو کہ فتویٰ کیا بننا چاہیے، یعنی حکم خدا کیا ہونا چاہیے، تو اجتہاد جس کے بارے میں اگر بہت ہم تفصیل میں چلے جائیں تو یہ اپنے انسانی کے ارتقاء اور اپنے انسانی کی تربیت کا ایک طریقہ ہوگی، تو امام کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا اور الحمدللہ اب تو وہ لوگ بھی اس مسئلے کی اہمیت سے غور کر رہے ہیں جو صدیوں پہلے اجتہاد کے دروازے کو بند کر کے بیٹھ چکے تھے، البتہ کیونکہ اپنی غلطی کا اعتراف بہت مشکل اس لیے اجتہاد کا دروازہ انہوں نے بھی کھولا مجبور ہو گئے، دنیا میں گزشتہ دو صدیوں میں ہر چیز میں ایسی تبدیلی آئی کہ جس کے اصول بھی نہیں ملتے ہزار سال پہلے کے فقہا کے پاس، تو اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے لیکن بہت چپکے سے کھولا، کہ یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ ہم اجتہاد کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں ورنہ سوال جو پیدا ہوگا کہ بند کیوں کیا، اور یہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بحال پیش کرنا، تو الحمدللہ ہمارے پاس اس قسم کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور یہاں پر صرف اس مسائل کی اہمیت کو بتانے کے لیے اجتہاد کی اپنی کیا اہمیت ہے، ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں آپ سے خواہش بھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کی سچائی کو مانیں، لیکن صرف اس لیے کہ مشہور ہے کہ یہ بتا دیا جائے واقعہ، اور واقعہ ابھی حال ہی کا ہے، یعنی حال سے مطلب 15-20 سال، 15 دن انقلاب اسلامی ایران کے بعد کا واقعہ ہے، اور وہ بھی مشہور عالم دین امام خمینی کے انتہائی قریبی شاگردوں میں شامل جن کا نام بتانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خود پتا ہو کہ اکثر لوگ جھٹلائیں گے، وہ جھٹلانا اگر میری حد تک ہو تو ٹھیک ہے لیکن فرض کیجیے کہ اگر ان شخصیتوں کا نام آ جائے تو جو بڑی قابل احترام ہیں تو لوگ ان پہ شک کریں گے تو نام چھوڑ دیجیے، کام کا جو واقعہ ہے وہ سن لیجیے، خاصی معروف شخصیت ہیں مراجی میں تو نہیں مستحدین میں بھی نہیں لیکن قربت رکھتے تھے امام خمینی اور دیگر مراجع، ان کے گھر پہ ایک ایسا شخص آیا اور یہ واقعہ شہادت علی شہادت، یعنی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ جو شخص اس وقت خود موجود تھا اس نے براہ راست مجھے یہ واقعہ بتایا، ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس کے پاس یہ دعویٰ تھا کہ میں روحوں کو بلا سکتا ہوں، اب یہ خود بہت تفصیلی بحث چل جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی بحث کا جب موقع آتا تو میں بحث کر ہی چلا جاتا ہوں، اس لیے اپنے آپ سے بہت قابو پا رہا ہوں، شاید اس ٹیکسی ڈرائیور چاہتا ہو جو اتنا زیادہ روک روک دلایا تو میں خود کو بہت رکتا ہوں آگے پڑھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر نہ چلے گا، روحیں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی مسئلے کو چھوڑ دیں، مہاراج اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں روحوں کو بلا سکتا ہوں،
اور مقدس انسان، متقی انسان دائرۂ شریعت میں رہنے والا، ورنہ اس قدر کے دعوے کرنے والے اکثر نہ صرف یہ کہ مخالف شریعت عمل میں ہوتے ہیں بلکہ عقیدے میں بھی مخالف شریعت ہوتے ہیں. تو کیا ہی آپ نے حلال حرام لگا رکھا ہے؟ اللہ کے بعد قربت سے کچھ اور ہی طریقے ہیں. چنانچہ یہ جو دنیا اکثر کہ علماء کے پاس ظاہر ہوتا ہے، ہمارے پاس باطن، ہمارے پاس مغل ہے، ان کے بھی ہم نے ہڈیاں پھینک دی. اور وہ ایک الگ بحث ہے، اس قسم کے لوگوں کی نوک جھونک علماء سے چلتی رہتی. لیکن ایران میں عموماً آپ کو ملے گا کہ ایسے لوگ مقدس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کا یہ دعویٰ تھا، اور ایک ایسا دعویٰ کہ جسے اس نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے ثابت کر دیا. لیکن شخصیت کا واقعہ ہے وہ اسی گلی میں رہتے تھے کم تھی جس میں آغاز پسندیدہ کا مکان اور امام خمینی کا دفتر. چند ہی دن پہلے رات کے وقت ان کے گھر سے ایک انتہائی قیمتی قالین چوری ہوا، اور یہی روحوں کو بلا کے پتہ چل گیا کہ قالین کون لے کے گیا، اگر کہ باہر شریعت میں ان چیزوں کی حجت نہیں. لیکن حاکم شرع سے یہ اختیار ضرور حاصل ہے کہ پھر وہ اس مسئلے پہ تحقیق کر سکتا، اور آپ نے پتہ چلا کہ بالکل صحیح آدمی کو پیش کیا گئے. تو تین چار ایسے واقعات اس نے وہاں دکھائے کہ اس مسئلے کو نہ ماننے والے تھی کہ روحیں نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ موٹرگلبل تو ہو گئے کہ ایسی ایسی دلیلیں ان کے سامنے آ رہی. اب میرا موضوع نہ روحوں کا سفر ہے، نہ روحوں کا بلاوا ہے، نہ روحوں کی آمد ہے. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ نکلا کہ جو تین چار ایسے واقعات ہوئے جو وہاں کے جمع ہونے والے، جو بہت زیادہ نہیں لیکن جتنے بھی سب کے سب صاحبان علم تھے، انہیں یہ اطمینان ہو گئے کہ یہ سب کے لیے نہ صحیح تو بہرحال کچھ لوگوں کے لیے ممکن. تب ان میں سے ایک نے سوال کیا، اور وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ حوضۂ علمیہ کنبھ اشتہار یا تقریات کی ایک اہم ترین کتاب رسائل کا مدرس، رسائل شیخ مرتضی انصاری کی ایک ایسی کتاب کہ تھوڑا بہت اس کا تعلق اور ذکر ان نوجوانوں کے کانوں میں پہنچ چکا ہے جو اکثر ہمارے درس اٹینڈ کرتے ہیں. یہ آپ کے بہرحال کن سے آنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. ایک اہم کتاب ہے رسائل، اس کے مدرس اس کا درس دینے والے. انہوں نے ایک مرتبہ وہاں یہ بات کہی اپنے ساتھیوں سے، وہ روحوں کو بلانے والا بیٹھا، بات یہ کہی کہ میں اس کتاب کو سالوں سے پڑھا رہا ہوں، لیکن کچھ عبارتیں اس کی ایسی ہیں کہ جس کا مفہوم میرے ذہن میں واضح نہیں. یہ کتاب بڑی دقیق کتاب مانی جاتی ہے. کچھ اس کے اندر ایسے مسائل آتے ہیں کہ میں پڑھاتا تو ہوں اپنے شاگردوں کو، لیکن خود مجھے اطمینان نہیں کہ جو عبارت کا مفہوم میں نکال رہا ہوں یہی شیخ مرتضی انصاری کہنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب موقع ملا تو لگے آتے اس مسئلے کا حل کروں. سنا جو کہا کہ آپ شیخ مرتضی انصاری کے روپ کو بلا سکتے ہیں، یہ سوال کیا. اچھا اس نے شروع میں ایک بات کہہ دی تھی کہ جن روحوں کو ہم بلاتے ہیں ہمارا کام ہے وہاں تک دعوت پہنچا، آنا لانا ان کی مرضی پہ ہوتا. یہ دعویٰ فرق ہو جاتا ہے مقدس آدمی میں اور عام پسند کے آدمی میں. وہ کہتا ہے کسی کی روح کو میں بلا سکتا ہوں، نہیں آئے گی تو زبردستی کھینچ کے لاؤں، ایسے نہیں آئے گی. چنانچہ یہاں سے وہ دعویٰ جو ہے بدل جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ روحیں جو ہیں اس کی تیبی ہو گئی، جبکہ روحیں عالم ارواح میں پروردگار کے حکم کی تابع ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں دعوت وہاں پہنچ جائے. یہ اس کا دعویٰ، آنا نانا ان کی مرضی پر. شیخ مرتضی انصاری جیسے جلیل القدر عالم مجتہد اصولی استاد بلکہ استاد المجتہدین، ان کی روح سے بلایا جا رہا اور وہ روح آ گئی. اور یہ کیسے پتا چلا؟ کچھ ایسے سوالات، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسائل جس سے یقین ہو گیا ان لوگوں کے. اب اس کے بعد جب یہ پتا چل گیا کہ واقعاً روح آئی ہے اور شیخ انصاری کی روح آئی، تو ان مدرس شیخ کی کتاب رسائل کے حوالے سے وہ تین چار مختلف مسائل پیش کیے. اب یہ قدم 40 دفعہ اس کتاب کو پڑھا چکے ہیں یا 35 دفعہ پڑھا چکے ہیں،
کتاب تو ایسی رٹی ہی کہ رات کو آدھی رات کو بھی اٹھایا جائے نیند سے تو بتا دے کہ کس صفحے پہ کیا لکھا. سنا لکھا یہ مسئلہ واضح نہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں یا غلط. اب وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا کہ روح بلانے والے ان کا یہ دعویٰ بھی ہے, وہاں بھی یہی دعویٰ تھا کہ روح کسی ذریعے اور واسطے اور میڈیم سے آتی. کہیں کسی بچے کو بٹھاتے ہیں, کہیں کسی پیالے کی حرکت ہوتی ہے. بہرحال وہ جو بھی ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک مرتبہ روح بلانے والا تیاری کر رہا ہے شیخ کا جواب ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جواب شروع بھی ہو لیکن ابھی ذرا پہلے ہی مسئلے کا تھوڑا سا جواب دیا تو اس نے کہا کہ نہیں, اب آگے جواب نہیں مل رہا. اگر وہ بولے تو جواب سے اتنا تو اندازہ ہو گئے کہ یہ جواب شیخ انصاری ہی دے رہے ہیں. رسائل کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس قسم کے عام آدمی چاہے وہ روحی ملازمت سے وہ اس کتاب کو حل کر سکے. مشتحلی اور مراجع سے بعض اوقات کی کتاب حل نہیں ہوتی. تو جواب شروع ہو اندازہ ہو گیا کہ جواب اسی شخصیت کی جانب سے آ رہا ہے لیکن بیچ میں سلسلہ کٹا. اب ان لوگوں نے گھبرا کے پوچھا کہ کیا بات. اس آدمی نے کہا کہ آگے جواب نہیں آ رہا لیکن روح واپس نہیں گئی, روح موجود. تو پھر ان سے پوچھئے کہ جواب کیوں نہیں آ رہا. تو شیخ مرتضیٰ کی روح کی جانب سے یہ جواب ملا بقول اس شخص کے جو بازار جو خود اس محفل میں بیٹھا اور براہ راست مجھے یہ واقعہ سنا رہا کہ شیخ کی روح کی جانب سے یہ جواب ملا کہ ابھی مجھے منع کیا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب نہ دیا جائے, اور اس لیے نہ دیا جائے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور اجتہاد کا مقصد ہی یہ کہ ہر نیا آنے والا خود اپنی ریسرچ کرے, انگلی پکڑ کر پرانوں کی انگلی پکڑ کے آگے نہیں بڑھے. چنانچہ میں نے لکھتے وقت جو بھی اپنے ذہن میں مفہوم رکھا ہوں آپ کے زمانے میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ سمجھیں وہ اپنے شاگردوں تک اور آگے والوں تک پہنچا. اب جیسے واقعہ پتا نہیں کتنے اس کے قائل ہوئے ہوں, کتنوں نے اس پہ یقین نہ کیا, لیکن جو اس کا اصول وہ وہی ہے جو معصومی نے ہم کو بتایا کہ یہ سوال کا جواب بہت ہی مختصر بھی کیا جا سکتا, اس کا جواب دینے سے بھی گریز کیا جاتا ہے کہ اشتہار کا مقصد ہی ہے کہ خود آگے بڑھنا سیکھو. یہ انگلی پکڑ کے چلانا کسی بچے کے لیے بھی اگر آپ ایسا سہارا بنے وہ زندگی بھر کوئی کام نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی نعمت کہ جس کی وجہ سے یہ بڑا خطرناک جملہ آمدن شارع مقدس نے معصومین نے کچھ چیزوں کو واضح ہی نہیں کیا جان بوجھ کر تاکہ اشتہار کا دروازہ کھلا رہے, لوگ خود غور کریں اور پھر مسائل کو حل کریں. اب یہ ذرا اشتہار جب کھلا ہوا ہے تو یہ مطالبہ پتن نہ کی کہ ایک ایسی کتاب ہم کو دے دی جائے کہ جس میں کوئی حدیث بھی غلط نہ ہو. وجہ میں بتا چکا ہوں گزشتہ تقریر کہ یہ مطالبہ اور وہ مطالبہ آپس میں ٹکرائے گا کہ اشتہار کا دروازہ بھی کھلا رہے اور مشتہد کسی کتاب کی ہر حدیث کو بھی مانتا رہے. بے شک حدیث صحیح ماننے کے بعد بھی اشتہار کی گنجائش, جو اکثر میری تقاریر میں یہ جملہ آیا کہ سند صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث سے مسئلہ حل ہو, کبھی الفاظ حدیث پہ بھی غور ہوتا, لیکن ایک بڑا حصہ اشتہار میں اس کی بات کا کہ ہر حدیث پر ریسرچ کر. اور اس کے لیے میں نے مثال دی کہ بعض بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے اعتبار سے تو برادران اہل سنت کی اکثریت اسی مسئلے میں مبتلا. ایک طرف خود میں امام ابو حنیفہ کے فتوے کو صحیح ماننا, دوسری جانب کتاب بخاری کی ہر حدیث کو صحیح قرار دے دیا گیا اور فتوا اور حدیث کئی جگہ ٹکراتے ہیں. آپ کے ہی میں یہ بات ہو کہ اہل سنت کے یہاں سب سے بہترین حدیث وہ جو دونوں صحیح کتابوں میں آ جائے, وہ بخاری میں بھی ہو اور وہ مسلم میں بھی, جس کا نام ہے صحیح ہے. اور دوسرے نمبر کی حدیث وہ ہے جو خالی صحیح بخاری میں, اور تیسرے نمبر کی حدیث وہ ہے جو خالی صحیح مسلم میں. بہرحال یہ تین جو ڈگریاں ہیں حدیث کی, یہ تینوں حدیثیں ماننا پڑیں. لیکن اب امام ابو حنیفہ کیونکہ اس اصول کے قائل نہیں تھے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح, چنانچہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب ہمارے سامنے اس کی مثالیں صحیح ہے ان کی حدیث, یعنی خالی بخاری نے مسلم نے بھی یہ حدیث کہ اگر کتہ کسی برتن کو چاٹے تو اسے سات مرتبہ دھونا, لیکن فقہ حنفی کا فتویٰ یہ ہے کہ تین دفعہ دھونے سے کام چل جائے, جبکہ یہ حدیث صحیح عین ہے اور حضرت عائشہ کے حوالے سے. اب اگر یہ کتاب صحیح ہے یعنی اس کی ہر حدیث صحیح ہے تو فتویٰ غلط, اور اگر فتویٰ صحیح ہے تو اس کا مطلب وہ حدیث جو ہے اس کو صحیح نہیں ماننا. پھر اگر یہ تاویلات کی گئی ہیں, ہم نے تو آسانی سے کہہ دیا, لیکن جو دونوں چیزوں کو مانتے ہیں انہوں نے تاویل کی کہ ایک احتیاط کا پہلو ہوگا تو دوسرا ثواب کا پہلو ہوگا تو تیسرا واجب کا پہلو ہوگا, لیکن بعض جگہوں پر تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. صحیح ہے کہ وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ جب مکے کے مسلمان مدینے پہنچے اس کا بیمار پڑ گیا, اکثریت سیرت پیغمبر اسلام کے اندر بھی کئی دفعہ یہ واقعہ آیا ہے, مدینے کے لوگوں مکے والوں کا مدینے کے نئے موسم میں جا کے بیمار پڑ گیا, واپس ان کے لیے بالکل بدلی ہوئی. تب صحیح ہے کہ حدیث یہ کہ پیغمبر نے ان کے لیے بطور دوا اجازت دی کہ وہ اونٹ کا پیشاب استعمال کر سکتے. اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت انس کے حوالے سے یہ حدیث موجود, لیکن فقہ حنفی کا فتویٰ یہ ہے کہ پیشاب بہاران حرام ہے, نجس ہو یا پاک کو ایک الگ بحث, پینا حرام ہے چاہے وہ اونٹ ہی کا پیشاب کیوں نہ. اور یہاں سے تو وہ پہلے مسئلے کی طرح احتیاط و غیر احتیاط کا مطلب بھی نہیں چل سکتا کہ تین میں پاک ہوتا ہے بہتر ہے سات دفعہ ہوتی, تو حلال و حرام کا مسئلہ تک گیا کہ پیغمبر اس حدیث کے مطابق جو حضرت انس کے حوالے سے صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی, یعنی صحت کی ڈبل اس کے اندر صفت جمع ہو گئی, اونٹ کے پیشاب کو بطور دوا اور شفا نہ صرف یہ کہ حلال کیا بلکہ حدیث یہ ہے کہ قیامت تک کے صرف ان بیماروں کے لیے نہیں. فتویٰ یہ ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط یہ حرام. اور ایسی ہم مثالیں ڈھونڈتے چلے, یہ دو بڑے مسئلے آپ کو نظر آتے ہوں گے اہل سنت سے بھی اہل حدیث اور فقہ حنفی, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث یہ, اب یہ تیسری حدیث صرف بخاری میں کہ پیغمبر اسلام فجر کی نماز منہ اندھیرے پڑھا کرتے, جبکہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے لیکن مستحب یہ کہ اتنا ٹھہر جاؤ کہ روشنی نمودار ہو جائے. چنانچہ فجر کی نماز جو ہماری فقہ کے مسئلے جو ہیں وہ ایک الگ بات, جیسے ہمارے فقہا میں اتفاق ہے کہ فجر کی نماز غلط یعنی تاریکی شب میں پڑھی جائے تو بالکل اول فجر ہے اس کا ثواب دیا تھا, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں, لیکن اہل سنت میں فقہ حنفی کے فالوور کا نظریہ یہ فجر کی نماز اول وقت پڑھنے کا ثواب کم, اتنا پھیل جاؤ کہ باقاعدہ سورج کی روشنی نظر آنے لگے, سورج شروع ہو جائے تو نماز پڑھا مگر بالکل اجالا چھا جائے. تو اسی وجہ سے کتاب کی حدیث کچھ کہہ رہی ہے فتویٰ کچھ کہہ رہا, اور برس مسئلہ ہی صحیح بخاری کی حدیث یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں عصر کی نماز ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج آسمان پر اتنا چمک رہا ہوتا تھا کہ ہم نماز پڑھ کر محلہ عوالی میں جاتے, محلہ عوالی کے بھی آخر اور وہ مسجد النبوی سے چار میل کے فاصلے پر, اور پیدل جاتے تھے ٹیکسی یا پیلی ٹیکسی کالی ٹیکسی ویکسی نہیں, پیدل جاتے تھے وہاں جاتے اب تک سورج چمک رہا ہوتا تھا, ڈھلنے کے قریب بھی نہیں ہوتا تھا. جبکہ فقہ حنفی کا فتویٰ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ڈوبنا ہو جائے تب عصر کا وقت آتا. چنانچہ جو حضرات اس مسئلے سے ذرا متوجہ ہیں ان کو معلوم کہ مکہ مدینہ میں عصر کی نماز کتنے جلدی پڑھا دی جاتی ہے صحیح بخاری کی حدیث پر, اور ہمارے یہاں پاکستان میں عصر کی نماز کتنی تاخیر سے ہوگی, وہ فرض یہی کہ یہاں سے حضرت امام ابو حنیفہ کے خطبے پہ عمل ہو رہا اور وہاں سے صحیح بخاری کی حدیث پر, اور حدیث بالکل سامنے. اسی طرح ایک وہ مسئلہ جس پر برادران اہل سنت کے آپس کا علمی اختلاف, ہم نہ اس اختلاف کو حل کر رہے ہیں نہ اس مسئلے میں جا رہے ہیں, اور وہ یہ یعنی صحیح بخاری اچھا اس حدیث کی وجہ سے تو جو غیر حنفی ہیں وہ حنفی حضرات پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ ایک حدیث کا آدھا حصہ لے لیا امام ابو حنیفہ نے آدھا چھوڑ, مسئلہ کیا ہے، یقیناً فرقہ حنفی کے علماء کے پاس اس کا جواب ہو. ہم اس وقت صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر رہے، ہم تو صرف اس مسئلے کی مثال دے رہے ہیں. اور فتویٰ کیا ہے کہ چونک یہ ایک مسئلہ موجود ہے فرقہ حنفی میں بھی اور دیگر مسلمانوں کے پاس بھی کہ دو وقت میں نماز پڑھنا حرام ہو، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب. اور وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آفتاب برس جو لوگ سورج کو مانتے تھے ان کی شباہت پیدا ہو رہی. بہرحال اس کی وجہ جو کچھ ہو، اگر ہماری فقہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم ذرا تفصیل میں جاتے. اب ایک مسئلہ یہ آتا کہ اگر کسی آدمی سے نماز صبح یا نماز عصر میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ صرف ایک رکعت کا وقت باقی، ایک رکعت پڑھے گا پھر نماز قضا ہو جائے. شیعوں کا مسئلہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک رکعت بھی مل رہی ہو تو ادا کی نیت سے پڑھ. صحیح بخاری کا مسئلہ یہ حدیث صحیح بخاری وہی جو ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک رکعت کا ٹائم تھی تو نماز شروع کر دو ادا کی نیت سے، یہ پرواہ نہ کرو کہ اگلی رکعت ٹائم کے بعد ہو. لیکن فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ آتا کہ اگر نماز عصر ایک رکعت کا ٹائم باقی ہے تو وہ شروع کی جا سکتی ہے. اور اس حدیث کا حوالہ، لیکن نماز فجر میں اگر ایک رکعت کا ٹائم باقی ہے تو اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایک رکعت تو آپ نے پڑھ لی، جب دوسری شروع کریں گے تو سورج نکل رہا ہو، اور سورج نکلتے وقت نماز کا پڑھنا ممنوع. جس پر دو اعتراض ہیں، یہ اول تو یہ حدیث کے خلاف فتویٰ، اور دوسری بات کہ حدیث کے ایک حصے کو تو پھر بھی آپ لوگوں نے لے لیا کہ آپ نے کہا اصل یہ کر سکتے ہیں، جبکہ وہاں بھی یہی ہوگا کہ ایک رکعت کے بعد تین رکعتیں اس حالت میں ہوں گی کہ سورج ڈوب رہا، اور ان کے اعتبار سے دونوں وقت میں نماز غلط ہے، نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت. اب دیکھیے بحث تو بہت بڑھتی چلی جائے. صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ گھوڑے گدھے اور خچر کا گوشت اللہ نے حلال کیا، لیکن فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ ان تین جانوروں کا گوشت بھی حرام. اب یہ مسائل کا اختلاف بھی چل رہا. عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے تھے، رکوع سے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے تھے. وہ فقہ حنفی کا مسئلہ کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور پھر ایک وہ مسئلہ جس کا میرے اپنے خاص موضوع سے تعلق ہے، جو ہمارے مستحقین میں بھی اختلافی، اور وہ یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، چنانچہ عام طور پر حرمین شریفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حرم کا مطلب جہاں پہ شکار کھیلنا حرام ہو، جہاں پہ غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت دینا حرام ہو، جہاں پہ جو شخص چلا گیا چاہے وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو، گھاس کی پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام. اب شیعہ علماء میں بھی اختلاف، زیادہ تر کہتے ہیں کہ حرم صرف مکہ، مدینہ اپنے ثواب اور فضیلت میں حرم ہے، احکام میں حرم نہیں. چنانچہ مدینہ کے اندر شکار ہو سکتا ہے، مدینہ کے اندر غیر مسلم جا سکتا ہے، مدینہ کے اندر گھاس وغیرہ کو توڑا جا سکتا ہے. البتہ آج کل بھی آکاشانی کا رجحان اس جانب ہے کہ مدینے کو بھی حرم مانو. بہر کوشیوں کا مسئلہ تو پتا ہے کہ اتحاد کا دروازہ کھلا، لیکن وہاں پہ یہ کہ فقہ حنفی کے نزدیک فقط مکہ حرم ہے، مدینہ حرم نہیں. صحیح بخاری کہتی ہے کہ حرمین دونوں شہر کو اللہ کے رسول نے حرم بنایا. اور اسی طرح یعنی ابھی اگر میں سرسری بھی دیکھوں تو 15-16 مثالیں نظر آ رہی ہیں مزید کہ جہاں صحیح بخاری کچھ کہہ رہی ہے، امام ابو حنیفہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے اہل حدیث حضرات جو صرف کتاب حدیث کو مانتے ہیں، کسی امام کو نہیں مانتے، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جو فقہ کے فتوے کو مانتے ہیں، حدیث کی کسی کتاب کو معتبر نہیں مانتے. قرآن حنف مسئلہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کل کہ یہ کتاب بھی لینا ہے، وہ فتویٰ بھی لینا، اب وہ کس طرح سے لیا جائے. اب جو ان کو مسئلہ پیش آ رہا، ہمارے بعض ناپختہ ذہن کے افراد چاہتے ہیں کہ یہی مسئلہ شیعہ کو بھی پیش آ جائے، تو یہ ایسی کتاب دے دیجئے کہ جس میں ہر حدیث معتبر ہو. اور میں نے اس کا جواب اسی تقریر میں دونوں پہلوؤں سے دیا کہ نہ تو اب تک ایسی کوئی کتاب لکھی جا سکی ہے, اور نہ ہی ہے کہ آپ کہیں چلے اب تک نہیں لکھی گئی, اب تو زمانہ بڑی ترقی کر گیا, اب کچھ علماء جمع ہو اصول کافی سے تاریخ سے معتبر حدیثیں جمع کر کے باقی چھوڑ دوں, وہ بھی ممکن نہیں. اس لیے کہ جن علماء کو یہ اختیار دیا جائے گا وہ اپنے حساب سے جو حدیث معتبر ہے وہ لے لیں گے. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, جن کو یہ معتبر سمجھ رہے ہیں اینے ممکن ہے کہ دوسرا مجتہد اس کو معتبر نہ سمجھ. کتنی ہی ایسی مثالیں ہمارے سامنے, اخباری علماء کے نزدیک وہ حدیث معتبر قریب کہ جس طرح دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں, لا تجمعوں بین الاختین, دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو اسی طرح دو سیدانیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں جناب سیدہ کی اولاد میں ہونے کی بنا پہ بہنیں ہیں, چاہے ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے کوئی قربت نہ پائی جاتی, ایک مشرق کی سیدانی ہو تو ایک مغرب کی سیدانی, ایک حدیث کے اندر یہ اپنا قیاس نہیں کیا کہ دو بہنیں ہیں تو اس میں یہ آ گئے. ایک حدیث ہے ایک راوی کی کہ امام نے کہا کہ اسی طرح نسل سادات کی ہر عورت دوسرے کی بہن, جن کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہ کر. اکثر اخباری علماء نے حدیث کو صحیح مانا, اس پہ فتویٰ دیا, اور اگر کوئی نے بھی اوائل اجتہاد میں یہی فتویٰ دیا, مگر مجتہدین کی اکثریت نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے, فتویٰ ہی نہیں دیتے. تو جو حدیثیں ہیں ان میں بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے, یہ حدیث ہم لوگ سنا دیں, یہ مطالبہ تو غلط. اب بات صرف یہ کہ حدیث کی چار کتابیں وہ ہیں جو دوسری کتابوں سے زیادہ اہمیت اختیار کر, اصول کافی, شیخ صدوق کی کتاب من لا یذکرہ الفقیہ, اور شیخ طوسی کی دو کتاب, ایک کتاب تہذیب ایک کتاب استفسار. یہ چار کتابیں ہمارے یہاں صحیح نہیں کہلاتی, ہم نہیں کہتے سیاہ اربا, کہتے وہاں سیاہ استفسار, ہم کہتے اصول اربا, کہ ہمارے یہاں فتویٰ دینے کا کہ اس کی ستون یہ چار کتاب ہے کہ ان کا مطالعہ کر کے فتویٰ لیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کافی کی ہر حدیث کو لینا اور دوسری کتاب کی ہر حدیث کو چھوڑنا یا ساری حدیثیں صحیح. اب اس کے اندر ایک بحث آتی کہ اچھا یہ چار کتابیں دوسری کتابوں سے اہمیت کیوں اختیار کر دیں, فقط ایک احتیاط کی بنا پر کہ ان چار کتابوں کے لکھنے والے جو اصل میں تین آگے انہوں نے یہ احتیاط کی کہ ہر ایرے غیرے سے حدیث کو نہیں لیا, ساری صحیح حدیثیں بھی ان کے پاس نہیں, لیکن اتنی احتیاط کی کہ حدیث صرف انہی راویوں سے لی کہ جن راویوں کی اپنی کوئی حیثیت ہے, بخلاف دوسری حدیث کی کتابوں کہ جنہوں محبت اہل بیت یا حفاظت حدیث کے جذبے کے خاطر جو حدیث ان کو ملی اس کو انہوں نے لکھ لیا, اگرچہ یہ کہہ کر کہ ریسرچ بعد والے کریں, مگر ہر حدیث کو لے لیا, حتیٰ یہ کہ ابو ہریرہ کی کوئی حدیث کی کسی شیعہ راوی نے سنائی تو اس کو لے لیا, جو بہار الانوار کے اندر مسئلہ ہوا. اگرچہ اس بحث میں بہار نہیں آتی کیونکہ یہ بحث ہے تیسری اور چوتھی صدی کی کتابوں, اب دیکھیے صحیح غلط ہر ایک میں جمع ہوتا, لیکن شام کے اخبارات اور صبح کے اخبارات میں صفحات کے اندر ان کے معتبر ہونے میں, جبکہ صبح کے اخبارات بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آسان سچے اخبار, لیکن جیسی اوٹ پٹان خبریں شام کے اخبارات میں آتی تو صبح میں بہرحال کم رہ جاتی. اگرچہ دونوں میں غلطیاں ہیں لیکن غلطی کی بھی تو قسمیں ہوا کرتی, تو یہی فرق ہے کہ یہ چار کتابوں میں بھی صحیح حسن موثق ضعیف موضوع ساری حدیث ہے, لیکن یہ ہے کہ جن سے حدیث لی گئی کچھ ان کو دیکھا گیا باقی کتابوں کے بعد. اب اس کے اندر یہ طے شدہ بات ہے کہ ان تین علماء میں بھی سب سے بہتر محمد ابن یعقوب کلینی کی ترتیب رہی, اس کے بعد مجتہدین میں یہ آیا کہ شیخ صدوق دوسرے نمبر پر, جہاں تک حدیث جمع کرنے کا تعلق ہے شیخ صدوق کی طرح تو کوئی عالم نہیں گزرا, یعنی اتنی ساری حدیثیں جمع کی اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ حدیثیں بہرحال کچھ ان کا اعتبار ہو. لیکن جو اکثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی صرف ایک کام کر جاتا ہے وہ قیامت تک یادگار ہوتا ہے, اور دوسرا آدمی تین چار پانچ پندرہ بیس کام کر گیا وہ بھی حیثیت رکھ دے, اب وہ سو سنار کی ایک لوہار کی مثال یہاں اس لیے نہیں آئی کہ بہرحال اس مثال میں توہین کا پہلو, اور ہم یہاں توہین کی بات نہیں کریں, سارے کے سارے محدثین برابر, لیکن ایک کام ہے محمد ابن یعقوب اقلانی کا بہترین کام, یقین و محکم بگیر جو فارسی کا محاورہ کہ ایک کو پکڑو لیکن اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو, ایک صدوق اوور آل یا آل راؤنڈر کے طور پہ بہترین کام کیا, لیکن بہرحال محمد ابن یعقوب اقلانی کی حیثیت بڑھ, شیخ صدوق کا مقام بھی کم نہیں. اب یہ ایک الگ بات, کیونکہ یہ بات میں نے ابھی سنی اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی کا مطلب ہم لوگ جو دینی طالب علم ہوتے ہیں ہماری ابھی میں کبھی 15 دن آتے ہیں, کبھی 1 مہینہ آتا ہے, کبھی 2 مہینے آتے ہیں, تو ابھی یہ بات سنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد ابن یعقوب اقلانی بھی اگر اپنی کتاب میں کوئی حدیث لکھ دے تو اس کو اس طرح نہیں پیش کیا جائے گا. دیکھیے یہ حدیث کو آپ آنکھیں بند کر کے مان لیجیے جو کسی محمد ابن یعقوب اقلانی نے لکھا. ابھی میں نے حال ہی میں کوئی تقریر سنی کہ کسی ایک مسئلے پر رائے کو چاہیے وہ رائے, مگر یہ سانس کر کے جس شیخ کے سروپ میں اس حدیث کو لکھا میں نے ٹھیک رہا ہوں. لکھنا تو بالکل الگ بات, یہی دھوکہ پہلے سنت ہوا یا بعض دشمنان اسلام یہی دھوکہ عام سیدھے سادے مسلمانوں کو دے رہے ہیں. یہ دیکھیے سیاسی کتابوں میں تحریف و قرآن کے بارے میں یہ آیا, اور میں کہا کہ یہ فضیلت بتائی گئی اور تپیے کے بارے میں یہ کہا گیا, ان کی کتابوں میں لکھا. یہ دو الگ چیزیں, کتاب میں لکھنا الگ چیز ہے, اس کو عقیدہ سمجھنا الگ چیز ہے. کتاب تو صرف کتاب خدا ہے, جس کی ہر چیز عقیدہ باقی ہر کتاب میں صحیح اور غلط جو ہوتا, کسی حد تک ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کھلا کھلا کتاب جب صحیح ہے تو اس کو تو آپ کو ماننا پڑے. ہمارا تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے, دیکھیے جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ جی کافر کافر میں کیا قرآن کو نہیں مانتے, ان کے کتاب میں لکھا, کتاب میں لکھنا دلیل نہیں ہے. کیا واقعہ عقیدہ رہا ہے کبھی بھی شیعہ کا, یہ اصل چیز ہوتی, تو وہی چیز جو ہم سے تہمت رکھتی, پھر بھی ہمارے بھی بات لوگ غلطی سے یا جان بوجھ کر عام لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ وہ کھلا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا. اول تو یہی بات کہ لکھنا الگ چیز ہے, شیخ صدوق اس کو مانتے کوئی یا نہیں, اور اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ شیخ صدوق مانتے بھی, تب بھی شیخ صدوق کی تمام تر عظمت کے بعد ہم تقریر آگر کوئی اور ایمان ہونے کی کیوں کر رہے ہیں, اسی لیے کہ بڑی سے بڑی قاضی کی شخصیت قابل احترام ہے لیکن قابل اقتباء نہیں ہے, فتویٰ صرف موجودہ مجتہد کا مانا جائے, ورنہ تو یہی شیخ صدوق جو قابل احترام بہت جسی ہے, ان کی لکھی ہوئی باتیں چھوڑے جن کو وہ مانتے ان کو بھی ہمارے عام مومنین نہیں مانتے. مسئلہ علم غیب کے قائل نہیں شیخ صدوق, مسئلہ شفاعت کے قائل نہیں تھے شیخ صدوق. اچھا اس میں یہ لفظ میں نے غلط کہا کہ قائل نہیں تھے, اپنی کتابوں میں یہ لکھا شفاعت ثابت نہیں ہے, علم غیب ثابت نہیں. اذان نہ شجوان نہ علی امیر المومنین کے اندر سب سے سخت نظریہ شیخ صدوق کا, خدا لعنت کرے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ جملہ اذان میں شامل کیا, یہ مقوضہ کا طریقہ, ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا ریٹائر ہو گیا سارے اختیارات دوسروں کو دے گا, اتنے سخت الفاظ, کیونکہ ایسا نہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں کہ پیغمبر کی زندگی کے اواخر میں سفر کے مہینے کسی نے جا کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آج بلال نے اذان دی اشرون نالی امیر المومنین کا اذان بدل دی, تو پیغمبر کا جواب یہ ہماری حدیث کہ کیا تم غدیر قوم کے میدان میں نہیں تھے, وہاں سے یہ فتویٰ بہایا گیا. لیکن شیخ صدوق اپنا نظریہ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہوں, تو اول تو اگر شیخ صدوق لکھ رہے ہیں وہی کی دلیل ہے کہ وہ مانتے بھی تھے, ہم شیخ صدوق کے نظریات کو تو احترام دیں گے, ان کے ہر حصے ہوئے تو وہ خود بھی نہیں کہتے کہ احترام دو, خود ہی کہتے ہیں کہ ہر قسم کی حدیثیں جمع ہوں, اور نظریات میں اختلافی نظریات میں اپنے مذہب کو مانیں گے. چنانچہ شیخ صدوق کا ایک بہت ہی مشہور نظریہ, کون شیعہ آج اسے تسلیم کر سکتا, وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی کبھی کبھار صحب ہو جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں, انصاف الرحمان اس کا نام رکھا, اور آغا خوئی نے تو عجیب جملہ لکھا
کہ شیخ صدوق کے استاد سے اس مسئلے میں اتنا سب کہ جو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص انصاف الرحمان کو نہ مانے تو وہ غالی جو نجیب ہو جاتا غالی. اب یہ ان کے نظریات ہیں, لیکن ہر عالم کا ہر نظریہ اگر ماننا ہوتا تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہ رہتی. یہ شیخ صدوق جو فقہ حنفیہ مثلا کو مشہور نظریہ کہتے ہیں سورج ڈوبا تو نماز مغربین کا وقت بھی آ گیا, افطار کا وقت بھی آ گیا, یعنی جو برادران اہل سنت کا وقت واحد عالم ہے پوری شیعہ مراجع کی چین یا سلسلے میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ عوام کے ذہن میں تقلید کے باوجود تقلید کا تصور واضح نہیں, یعنی جو عظیم ہماری شخصیتیں ہم ان کا احترام کرتے لیکن اگر کوئی ان کے حوالے سے کہا جی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ مان لیں, ہم دیکھیں گے کہ ہمارا موجودہ مرجع بھی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی, میں خود خجالت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ کسی کے غلط الزام کے بنا پر میری تقریر کا انداز ایسا ہوا جس سے شاید شیخ صدوق کی توہین نکل رہی ہے. شیخ صدوق کی عظمت میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن یہاں پر آغاز سیستانی نے جو اب تک کے نظریات سے ہٹ کے ایک نظریہ قائم کیا, عام شہرت کے لیے کہ سب سے بہتر محدث محمد ابن یعقوب کلین, دوسرے نمبر کے محدث شیخ صدوق, تیسرے نمبر پر شیخ طوسی آتے ہیں. کہا گیا کہ فقہ میں ان تینوں میں شیخ طوسی اول مستحد کے طور پر, لیکن حدیث کے اندر شیخ طوسی تیسرے نمبر پر, کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مستحد اچھا ہو تو وہ تفسیر بھی اچھی کرتا, یا جو تفسیر اچھی کرتا ہے تو وہ علم کلام کا بھی اتنا ہی اچھا ماہر, یہ کہا گیا آگاہ. اور اسی وجہ سے یہ ترتیب کی وجہ سے اصول ذاتی اور شیخ طوسی کی کتاب کی حدیثی اگر کبھی ٹکرائیں, یعنی حدیث لیکن اسی کا متن کافی میں کچھ اور ہو شیخ طوسی کے پاس کچھ اور, تو نظریہ یہ ہے کہ حدیث محفوظ کرنے محمد ابن یعقوب کلینی سب سے بہتر, تو ان کی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے. اور اسی طرح شیخ صدوق کو شیخ طوسی آغا سیستانی پہلے حصے سے متفق کہ محمد ابن یعقوب کلینی ایک یہ مستحد ہونا اور ہے, حافظہ اچھا ہونا اور, عالم ہونا اور ہے, اور جیسے آنکھوں کی بینائی تیز ہونا اور. تو شیخ طوسی جب اجتہاد کریں گے تو نہ محمد ابن یعقوب کلینی ان کے برابر ہے نہ شیخ صدوق, لیکن اگر وہ کوئی حدیث نقل کریں گے کہ میں نے راوی سے یہ سنا, اور محمد ابن یعقوب کلینی کہیں گے میں نے اس راوی سے کچھ اور سنا, اب اتنا اختلاف نہیں ہوگا زمین آسمان میں انہیں چیز کا اختلاف, تو ہم حافظے کے اعتبار سے محمد ابن یعقوب کلینی کو ترجیح دیں گے. اور پھر کہا کہ اسی طرح اگر صدوق اور طوسی میں اختلاف ہو, عارف سیستانی کا جو ایک نیا نظریہ جس کی وجہ سے مسائل میں خاصا اختلاف ہو جائے, انہوں نے کہا کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی مہارت یقیناً غیر متنازع, لیکن شیخ طوسی بھی حدیث کے علم میں شیخ صدوق کے برابر, چنانچہ ہم ان کو برابری کا درجہ دیں گے تیسرا درجہ نہیں دیں. اور یہ اسی چیز کی وضاحت میں یہ 30 منٹ آج سے نکل گئے, لیکن مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ یہ تقریر کو یہاں روک دیں. یہ ایک اپنی جگہ ایک مختلف موضوع بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ آغاز سیستانی کے احوال بھی یہاں مکمل ہو. اسی طرح سے نجاشی اور طوسی کے علم رجال کی رسرچ تو سارے علماء ترجیح دیتے ہیں غریزی کے علم رجال کو, آغاز سیستانی میں ترجیح ہو برابر, لیکن اب اور زیادہ میں اس تفصیل میں جاؤں گا. ایک تو آپ کے فائدے کے لیے کچھ نہ آپ کو یہ پتا کہ نجاشی کون, نہ یہ پتا کہ علم رجال میں طوسی کون, نہ یہ پتا کہ غریزی کون, تو ان میں بہتر کون, وہ بھی آپ کے لیے بیکار ہے. صرف عرض یہ کرنا کہ جو ایک مرجع کی سب سے بڑی خصوصیت ہوگی کہ وہ نظریات میں اپنے اس استاد کا بھی مقلد نہیں ہوتا کہ جس استاد نے اس مرجع کی شخصیت کو بنایا, کہ جائے کہ دیگر علماء آزادانہ نظریہ قائم کرتا, مگر وہ آزادانہ نظریہ اس بیتو کے انداز سے بھی نہیں کہ مقبولیت کے لیے حزب اختلاف میں جانا بہتر ہوتا ہے کہ ہر چیز سے اختلاف کرو, نہیں, نئے نظریات مگر ایسے علمی جو لوگ مانتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اس شخص واقع ایک نیا مرجع آغاز سیستانی اس دور کے دیگر معروف معروف مراجع سے ان معلوم میں مختلف, کہ اگر بھی صرف میں شاید آبائی گل پائیگانی وغیرہ کی منزل پہ نہ 19-20 کا فرق, لیکن جہاں تک وہ نظریات قائم کرنے کا تعلق ہے جس کا فتویٰ دیا جاتا, ایک بالکل تازہ اور نئی ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا کس طرح سے اس صدی میں ہم نے پہلے آگاہ لاہنی کے حوالے سے، پھر آگاہ کوئی کے حوالے سے اس بات کو محسوس کیا، اب آگاہ سیستانی کے حوالے سے یہ بات محسوس کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہماری گفتگو کا یہ حصہ ختم ہوا. اس سے پہلے کہ ہم مسائل فقہ کا بیان شروع کریں، یا آگے پرانے دستور کے مطابق جب تقریر کا رخ پلٹتا ہے سائڈ اے سے سائڈ بی، ایک مرتبہ اجتماع کو یہ درود بھیجنے کی محمد والی. ہم 12 بجے کی پابندی نہیں کریں گے، 1 گھنٹے کی پابندی کریں گے. تو فی الحال ہمارا موضوع ہے جہاں تک دوسرے مرحلے میں مسائل پہنچ چکے، ان تمام مسائل میں آغائے گل پائیدانی کا آغائے کوئی سے اختلاف نہیں ہوگا، تاکہ یہ پرانی تقریروں کے ساتھ اس کو ملا لیا جائے تو کچھ بات واضح ہو جائے. اب اس مسئلے پہ گفتگو شروع ہونے والی ہے، لیکن پہلے پرانا مسئلہ مکمل ہو جائے تصویر دیکھنے کا مسئلہ. اور وہ 2 یا 3 جملوں پہ مشتمل مسئلہ، 2 یا 3 منٹ میں نے خود ڈر کے نہیں کہا، یہ جملوں کی وضاحت میں کتنے منٹ گزر جائیں گے اللہ بہتر جانتا. اور اس سے پہلے ایک مرتبہ خود عورت کو دیکھنے کا مسئلہ اپنے ذہن میں تازہ کر دیا. عورتوں کی 2 قسمیں پردے کے اعتبار سے، منا تو ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں عورتوں، لیکن پردے کے مسئلے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ عورت کے جو حکم حجاب کو مانتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتی ہے اور اس کی پابندی بھی کرتی ہے. اب ہو سکتا ہے اپنی لاعلمی جہالت اور غفلت سے ویسا پردہ نہ کرتی ہے جیسا اسلام نے کہا. کچھ بال نظر آ رہے ہیں کیا ذرا چھوٹی ہے، لیکن بغاوت نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی کہ جی کوئی پردہ وردہ کچھ چیز نہیں. ایک تو وہ عورت جو محترمات کہلاتی، محترم عورت، یہ لفظ محترمہ جو کہ افواہ کی خواتین کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کو میں اس سے پہلے بھی نہیں لایا، آئندہ بھی نہیں لاؤں. لیکن جبکہ حقیقت ان کے والی جو خواتین ہیں یہ متبذلات، یہ جو خواتین ہیں یہ افواہ پفواہ والی کہ جن کا کام ہی یہی کہ ان تمام چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ ان کی سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات کیا ہو رہی. وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہیں، ہم کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. تو ایک عورت ہے جو محترم عورت ہے، اپنے حجاب کے حکم کو مانتی ہے، چاہے پورا حجاب کر سکے یا نہ کر سکے. سنا اسی میں وہ عورتیں بھی آ گئی جو باہر حجاب کرتی، لیکن اس وجہ سے کہ گھر والوں سے کہاں حجاب ہوگا، گھر میں حجاب نہیں کرتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حجاب کی بات ہو یا مخالف ہو، اجتماع ہے ان کو غلط فہمی ہے، لا علمی. اور غلط فہمی وہ ہے کہ ہم دور کرنے جائیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، اسلام کا یہ مسئلہ نہیں. بہرحال یہ ساری عورتیں ہیں محترم عورت، اور ایک ہے متبذلات جو حجاب کے حکم کو ہی نہیں مانتی. تو متبذلات جو ہیں ان کے بارے میں بھی آغائے گل پائیدانی احتیاط سے واجب لگاتے ہیں کہ ان کو دیکھنا حرام. لیکن آغائے خود بھی اجازت دیتے تھے، اور آج کے باقی 2 مراجع آغائے سیستانی اور آغائے روحانی بھی کہتے ہیں کہ اگر اپنی نیت میں خرابی نہ ہو تو متبذلات کو دیکھا جا سکتا ہے. اور آغائے گل پائیدانی اور آغائے عراقی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ متبذلات کو بھی نہ دیکھا جائے. ابھی ایک مسئلہ صرف یہ بتانا، اور جو عورتیں محترم ہیں حکم حجاب کو مانتی، ان کے بارے میں آغائے سیستانی اور آغائے روحانی کہتے تھے کہ ان کا چہرہ اور ہاتھ دیکھنا جائز ہے، اب آپ یہ جسم دیکھنا حرام ہے. البتہ جہاں بھی لفظ جائز آئے، مجھے بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نیت میں خرابی نہ ہو. تو پردے دار عورتوں کا بھی چہرہ اور ہاتھ دیکھنا جائز ہے، یہ آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کا نظریہ، اور یہی آگاہ عراقی کا بھی نظریہ. لیکن آگاہ گل پائیدانی کہتے ہیں کہ پردے دار عورت کو تو مطلقہ دیکھنا حرام ہے اور فتوا، حتیٰ یہ کہ وہ جو عورتیں اب ایران کے انقلاب کے بعد حجاب کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا حرام ہے، جو وہ چھپاتی ہی نہیں. آغاز چھپائے جانے تو اس مسئلے میں فتوا دے دی کہ پردے دار عورتوں کے چہرے اور ہاتھ کو بھی دیکھنا حرام ہے، باقی کو جسے دیکھنا حرام ہے ہی. چنانچہ اس میں آغاز چھپائے جانے والا عالم فل عالم کی بات بھی نہیں مان سکتا. ہمارا مستحد احتیاط لگائے تو ہم دوسرے کی بات مانیں، مگر احتیاط ہی نہ لگائے تو اسی کی بات ماننا. اس میں صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مرحوم مرجے کے فتوے سے باقی ہیں. اب زیادہ تفصیل اس لیے ضروری نہیں کہ مسئلہ آ چکا. تو خلاصہ یہ بنا کہ اگر متبدلات ہیں تو تب بھی آتا ہے کہ پائیدانی دیکھنے کو منع کرتے ہیں, لیکن کیونکہ احتیاط لگاتے ہیں تو ہم دوسرے مستحدین کے پاس جا کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اجے متبدلات نے یہ پردے کو مانتی, لیکن یہ چہرہ اور ہاتھ کھلا, یا اپنی غلط فہمی سے بعد میں کھلے ہوئے, یا اپنی غلط فہمی سے لیبر کے سامنے بغیر چینل کے آ رہی باہر آ آوائے روحانی اور سیستانی اگر سے کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ہاتھ دیکھ سکتے, لیکن فی الحال ہمارے لیے یہ مسئلہ بیکار, کیونکہ کوئی بھی ان کا شاید مقلد نہ ہو. زیادہ تر صرف آوائے گلپائیدانی کی احتیاط میں ان مراجے کی تلاش میں نکلتی ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اب آئیے تصویر کا مسئلہ. یہ ایک بات تو طے شدہ کہ جو جو نصوص ڈائریکٹ کسی کو دیکھنے کے بارے میں آئی ہیں وہ سب تصویر پہ نہیں چلے, تصویر کا مسئلہ مختلف ہو جائے. اب تصویر کا مسئلہ کیا ہے؟ تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ نامحرم کی تصویر, جو منطقی ایک تقسیم ہوتی ہے چیزوں کی, اس طرح سے ایک مسئلے کے اندر تین حصے بنے گی. نامحرم کی تصویر آپ کے سامنے, چاہے یہ تصویر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہو, یعنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ہو, یا وہ ایک اسٹل فوٹوگرافی کہلاتی ہے, البم میں ہو, اخبار میں ہو, کسی پوسٹر اور پمفلیٹ میں ہو, یا کسی ویڈیو میں ہو, یا کسی فلم میں ہو, بہرا یہ سب تصویر جہاں اس عورت کا جیتا جاگتا وجود ہمارے سامنے نہیں ہے, اس چیز کا نام ہے تصویر. اب تصویر کا مسئلہ یہ کہ تصویر کس کی, متبدلات کی ہے یا پردے دار کی, یعنی تصویر میں جو اس کی حالت ہے اس سے ہم فیصلہ نہیں کر رہے. تصویر تو بہت سی عورتیں عورتوں کے بیچ میں کھنچواتی ہیں تو پردے دار ہونے کے باوجود پردہ نہیں ہوتا. تصویر ویسے دیکھنا پڑے گا کہ یہ عورت جس کی تصویر عام زندگی میں متبدلات ہے یا پردے دار. اگر یہ عورت عام زندگی میں متبدلات ہے تو جب اس کو ویسے ہی دیکھنا جائے اس پر تو تصویر تو پھر بھی ذرا چھوٹا گنا ہو جاتا ہے, جب عام زندگی میں جائے گئے تو تصویر میں بھی طریقے اولا جائے گا. یہ سیاسی اولویت ہی کی ایک مثال ہے. تو جو متبدلات کی تصاویر اس میں تو کوئی حرج نہیں, اس کو دیکھا جا سکتا, بشرط یہ کہ اس میں کوئی دوسرا حرام نہ ہو, یعنی مال غیر میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کا گناہ نہ ہو. تصویر میں دیکھنا جائز ہے, لیکن تصویر اگر کسی کی ملکیت ہے تو جب تک وہ راضی نہ ہو اس کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ مسئلہ تو مردوں کا بھی, ہماری اپنی تصویر کسی کی ملکیت ہے تو تصویر ہماری, لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ راضی نہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. متبدلات کی تفصیل کا یہ مسئلہ ہوں. اور یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات بتا دی جائے کہ یہ چیز جو ہے نہیں چلے گی کہ اگر کسی متبدل نے اپنی تصویر کھینچوائی اور کسی کھینچی کسی اور, اس سے کہا کہ تصویر کسی کو دکھانا ہے, جو تصویر کا مالک اس کی چیز ہے, اس کی مرضی. اس قسم کی پابندیاں یہ شرائط قبول کرنا واجب ہیں. اب اگر کوئی اس کی وضاحت طلب کرے کہ بھائی کیوں واجب نہیں, تو پہلے کی ایک تقریر کا حوالہ دے دوں. آپ معلوم کیجیے جن کے پاس کیسٹ ہیں اور اگر محفوظ ہیں وہ ساٹھ کباڑ میں سے کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کیسٹ نکال سکتے ہیں, کہ جو وعدہ کیا جائے ہر وعدے کا پورا کرنا واجب نہیں. آپ کے لازم نہ ہو تو واجب ہے, ورنہ واجب نہیں, ختم بات. ہاں اگر کسی متبدلات کی اپنی تصویر ہے, اس نے بھی کسی وجہ سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنے کے لیے شرط لگائی کسی اور کو نہ دکھانا, وہ الگ بات. لیکن جو تصویر کا مالک ہے وہ کوئی اور, متبدلات نے تصویر بھی کھینچوائی, پابندی بھی لگائی, مالک پر یہ پابندی کرنا واجب نہیں. بس اتنا ہی کافی ہے عقل مند کے لیے, باقی تفصیلات تو بہت زیادہ. تو متبدلات کی تصویر جائز ہے اس لیے کہ خود اس کو دیکھنا جائز. اب تصویر یا متبدلات کی ہے تو یہ مطلب یا پردے دار کی ہے. اگر پردے دار کی اگر تصویر تو پھر اس کی دو قسم, اس عورت کو ہم پہچان نہیں, اس عورت کی تصویر صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھا جا رہا ہے یا اس کا اور جسم بھی ظاہر ہو رہا ہے, پردے دار عورت. اب پردے دار کی دو قسمیں ہوں گی, کہ جب تصویر یا اس میں چہرہ اور ہاتھ کھلا باقی جسم چھپا، یعنی باقی جسم میں سے بھی کچھ کھلا، تو اگر چہرہ اور ہاتھ کھلا تو اس تصویر کو بھی دیکھنا جائز ہے، چاہے اس عورت کو ہم پہچان دیں گے. وجہ یہ کہ آغائے سیستانی اور آغائے روحانی کہتے تھے کہ عام پردے دار عورت کا بھی چہرہ اور ہاتھ دیکھا جا سکتا تو تصویر بھی جائز، لیکن عام عورت میں رکاوٹ یہ تھی کہ آغائے گلپائزانی کہتے تھے عورت کو نہیں دیکھ سکتے جو پردے دار، لیکن تصویر میں آغائے گلپائزانی کا مسئلہ ہلکا ہو گیا. انہوں نے کہا احتیاط واجب یہ کہ تصویر میں عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے آغائے سیستانی اور روحانی اور عراقی کا ایک ہی فتویٰ چلا رہا پردے دار عورت کے بارے میں، وہ جیتے جاگتا وجود ہے یہ پتی کہ چہرہ اور ہاتھ جائے، لیکن پہلے مسئلے میں کہ جب جیتا جاگتا وجود آغائے گلپائزانی کہتے تھے فتویٰ ہے کہ اس کو دیکھنا حرام، ہم آغائے سیستانی کے پاس جا ہی نہیں سکتے. لیکن تصویر میں، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ تصویر بہرا ہلکا گناہ اگر گناہ بھی ہو تو اس میں آغائے گلپائزانی نے فتویٰ نہیں، احتیاط سے واجب یہ ہے کہ تصویر میں بھی چہرہ اور ہاتھ نہ دیکھا جائے. اب ہمیں موقع ملا کہ ہم دیگر مراجع کے پاس احتیاط سے واجب میں جا سکتے ہیں جس کو عالم فل عالم مانتے ہیں، اور جب تک دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس میں بھی نہیں پڑھنا ہے کہ ان میں کون عالم ہے کون نہیں، دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. تو تصویر کے اندر آغائے گلپائزانی کے متعلق دوسرے مرجع کی بات سے فائدہ ہوتا ہے، تصویر میں صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کھلا. چنانچہ کتنی ایسی خواتین کی مذہبی تقاریب آتی کہ عورتیں شریف ہوتی ہیں لیکن پورے حجاب کے ساتھ، ایران کے اندر جلوس وغیرہ کی تصویر آ جائے کہ احتجاجی جلوس نکلتے ہیں، یا پاکستان کے اندر بھی کبھی احتجاجی جلوس میں خواتین شریف ہوتی ہیں تو پورے حجاب کے ساتھ صرف چہرہ اور ہاتھ، تصویر ہو یا اس کی ویڈیو بنائی گئی، پھر بھی آغائے گلپائزانی نے ڈائریکٹ کیا اس نہیں کہا، وہ احتیاط سے واجب لگائی اور ہم نے اس کے اندر دوسرے کی طرف رجوع کرا. تو پردے دار عورت تصویر اگر چہرہ اور ہاتھ کھلا تو اس بحث میں نہیں پڑنا ہے کہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، سب کے لیے چاہیے وہ احتیاط والی. اور اگر پردے دار عورت کی وہ تصویر یا وہ فلم ہے کہ جس میں چہرے اور ہاتھ کے علاوہ جسم کے کچھ اور حصے بھی کھلے ہیں، جو گھر کے ماحول میں کہ بال وغیرہ کھلے ہیں، ہاتھ بھی کلائی تک کھلے ہیں، یہ والی تصویر، پھر اس میں جا کے دو حصے ہوتے ہیں کہ اس عورت کو ہم پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. پہچاننے کا مقصد عورت کا چہرہ پہچانا نہیں، یہ جانتے ہو کہ کس خاندان کی ہے، کس شخص سے اس کا تعلق ہے، کس کی بیٹی ہے، جس کی بیوی ہے، وہ فلاں خاندان، بہرحال اس کے اس کا تعارف اس کے مشخصات کی بنا پہ ذہن میں ہو. تو ایسی عورت کے جس کی تصویر میں چہرے اور ہاتھ کے علاوہ جسم کا کچھ اور حصہ بھی تھا، اگر نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ کون عورت، جیسے فوٹوگرافرز کے پاس ہزاروں کی تصویریں آتی ہیں اور جاتی ہیں، فوٹو لیب میں کام کرنے کے بعد بے شمار تصویریں آتی ہیں اور تصویریں جاتی ہیں، تو اس صورت میں بھی ایسی تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے، نگاہ پڑنا بھی دیکھا جا سکتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس کی تصویر. لیکن اگر چہرے اور ہاتھ کے علاوہ جسم کا کچھ اور حصہ کھلا اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اس خاندان کی عورت ہے، پھر اس تصویر کو دیکھنا تینوں مراجع کے نزدیک ویسے بھی حرام، اور خصوصاً اگر حق کا پہلو آ رہا، توحید کا پہلو آ رہا ہے اس عورت کی یا اس گھرانے کو، ڈبل حرام. تو اب تصویر کا حصہ تقریباً تین مرحلوں میں مکمل ہو، متبدلات کی تصویر کا حکم الگ ہو گئے اور پردے دار کا حکم الگ ہو. پردے دار کے حکم میں بھی چہرہ اور ہاتھ کی خالی کھلا ہو، باقی سارا جسم حجاب میں ہو، وہ جواب جال چہرے اور ہاتھ کے علاوہ بال وغیرہ بھی کھلے ہوں، تب پھر دو قسم کے، جانتے ہیں اس عورت کے اچھے گھرانے کو یا نہیں جانتے. اب یہ مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوا، اگر کہ پھر بھی تقریب بنا، لیکن اس سے زیادہ اس مسئلے کو آسان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. نادا خلافی میں اس لیے صرف آغاز کر دیا جائے مسائل کے اس حصے کا جو انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ آئے. آغاز کوئی اور آغاز کھل پائے گا نجاسات اور مطہرات یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا یہ اختلاف پہلے ہی مسئلے میں، سب سے پہلا چیپٹر نجاسات کا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اگر کہ پہلا تقلید کا ہے لیکن تقلید پہ تو ایک ڈیڑھ سال ہماری بات ہوتی رہی. پہلا یہ اختلاف ہمارے سامنے یہ آ رہا کہ آغاز کوئی کے نزدیک دس چیزیں نجیس ہیں،
اور آغاز گل پائیگانی کے نزدیک 11 چیزیں نجیب ہیں.
تو پہلی 10 چیزیں تو دونوں کے نزدیک مشترک، ایشاک پیخانہ، منی مردہ خون، کتا سور کافر، شراب اور جو کی شراب یعنی پوہا، یہ 10 نجاستیں دونوں مانتے ہیں. 11ویں چیز نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ.
اچھا استعمال اسی طرح ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن نجاست کھانے والے سے مطلب انسانی فضلہ کھانے والا جانور، اور کوئی نجاست کھائے تو اس کے پسینے کی بحث ہی نہیں. تو بات
تو وہ جانور جو انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو چکا ہے، انسانی فضلہ، وہ جانور جو یہ فضلہ کھانے کا عادی ہے، اس پر بحث یہ کہ کیا اس جانور کے پسینے کو ہم پاک مانیں گے یا نہیں.
آغا خوی کہتے تھے کہ نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ پاک، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے کوئی جانور.
امام خمینی کہتے تھے کہ اونٹ اگر نجاست کھائے اس کا تو پسینہ نہیں، باقی ہر نجاست کھانے والے کا پسینہ پاک.
آغا ذوالفائدانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ اونٹ کھانے والے، اونٹ اور ہر اور جانور جو نجاست کھاتا ہے اس کا پسینہ نجاست.
یہ آغا ذوالفائدانی کے نزدیک ایک ایسا ہے
کر سکتا، اور بعد میں پتا چلا کہ بالکل صحیح آدمی کو ٹریس کیا گئے. تو 3-4 ایسے واقعات اس نے وہاں دکھائے کہ اس مسئلے کو نہ ماننے والے تھے کہ روحیں نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ متزلزل تو ہو گئے کہ ایسی ایسی دلیلیں ان کے سامنے آ رہی. اب میرا موضوع نہ روحوں کا سفر ہے، نہ روحوں کا بلاوا ہے، نہ روحوں کی آمد ہے، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ نکلا کہ جب یہ 3-4 ایسے واقعات ہوئے کہ وہاں پہ جمع ہونے والے جو بہت زیادہ نہیں، لیکن جتنے بھی تھے وہ سب کے سب صاحبان علم تھے، انہیں یہ اطمینان ہو گئے کہ یہ سب کے لیے نہ صحیح تو بہرحال کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہے. تب ان میں سے ایک نے یہ سوال کیا، اور وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ حوضہ علمیہ قم اشتہاد یا تفصیلات کی ایک اہم ترین کتاب رسائل کا مدرس، رسائل شیخ مرتضیٰ انصاری کی ایک ایسی کتاب کہ تھوڑا بہت اس کا تعارف اور ذکر ان نوجوانوں کے کانوں میں پہنچ چکا ہے جو اکثر ہمارے درس اٹینڈ کرتے ہیں. یا آپ کو بہرحال قوم سے آنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایک اہم کتاب ہے رسائل، اس کے مدرس اس کا درس دینے والے. انہوں نے ایک مرتبہ وہاں یہ بات کہی اپنے ساتھیوں سے، وہ روحوں کو بلانے والا بیٹھا، بات یہ کہی کہ میں اس کتاب کو سالوں سے پڑھا رہا ہوں لیکن کچھ عبارتیں اس کی ایسی ہیں کہ جس کا مفہوم میرے ذہن میں واضح نہیں. یہ کتاب بڑی زبردست کتاب مانی جاتی ہے، کچھ اس کے اندر ایسے مسائل آتے ہیں کہ میں پڑھاتا تو ہوں اپنے شاگردوں کو، لیکن خود مجھے اطمینان نہیں کہ جو عبارت کا مفہوم میں نکال رہا ہوں یہی شیخ مرتضیٰ انصاری کہنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب موقع ملا تو لگے آتے اس مسئلے کو. اس لیے صرف آغاز کر دیا جائے مسائل کے اس حصے کا جو انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ آئے. آغاز کوئی اور آغاز گل پائے گا نجاسات اور متحرات، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا یہ اختلاف پہلے ہی مسئلے میں، سب سے پہلا چیپٹر نجاسات کا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اگر یہ پہلا تقلید کا ہے، لیکن تقلید سے 1.5 سال ہماری بات ہوگی ہے. پہلا ہی اختلاف ہمارے سامنے یہ آ رہا کہ آغاز کوئی کے نزدیک 10 چیزیں نجیس ہیں، اور آغاز گل پائیگانی کے نزدیک 11 چیزیں نجیب. تو پہلی 10 چیزیں تو دونوں کے نزدیک مشترک، پیشاب، رہانہ، منی مردار خون، کتا سور کافر، شراب اور جو کی شراب یعنی کوفہ، یہ دس نجاستیں دونوں مانے. گیارہویں چیز، نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ. اچھا استعمال اسی طرح ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن نجاست کھانے والے سے مطلب انسانی فضلا کھانے والا جانور، اور کوئی نجاست کھائے تو اس کے پسینے کی بہتی نہیں ہو پاتی. تو وہ جانور جو انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو چکا ہے، انسانی فضلا، وہ جانور جو یہ فضلا کھانے کا عادی ہے، اس پر بحث یہ کہ کیا اس جانور کے پسینے کو ہم پاک مانیں گے یا نجاست. آغا خوی کہتے تھے کہ نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ پاک، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے کوئی جانور. امام خمینی کہتے تھے کہ نہیں، اونٹ اگر نجاست کھائے اس کا تو پسینہ نجس، باقی ہر نجاست کھانے والے کا پسینہ پاک. آغا گلپائیدانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ اونٹ کھانے والے، اونٹ اور ہر اور جانور جو نجاست کھاتا ہے اس کا پسینہ نجس. یہ آغا گلپائیدانی کے نزدیک ایک ایسا اختلاف ہے کہ میرے اپنے نزدیک کو اونٹ میں آغا گلپائیدانی نے فتوا دیا، اور باقی تمام جانوروں میں احتیاط لگائی، لیکن کتاب سے کچھ اور ظاہر ہو رہا تو دقیق بحث میں پڑے گا. یہ آقا گلپائیدانی کا نظریہ آغا کوئی سے اگرچہ احتیاط واجب میں مختلف ہے، لیکن بہرحال مختلف. دس میں جسے تو دونوں مانتے، اگرچہ اس میں بھی کچھ تفصیلات میں اختلاف ہوا آئے گا. گیارہواں تو پوری نجاست کے بارے میں بحث ہے کہ یہ نجاست کیسی جن ہے، اور اسی طرح بارہویں چیز جو پرانے علماء نجاست مانتے تھے، ابھی بھی کچھ مراجع اس کو نجس مانتے ہیں، لیکن نہ آغا کوئی نجس مانتے ہیں نہ آغا گلپائیدانی. پھر میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اختلاف ہی بتا رہا ہوں، نجس نہیں مانتے، لیکن آگے ایک چیز میں اختلاف وہ کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنب کر، حرام طریقے سے اپنے آپ پہ غسل جنابت واجب کر، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل کرے یا کسی عورت سے زنا کرے کہ حرام طریقے سے اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے، تو بحث یہ ہے کہ کیا اس کا پسینہ نجس ہے یا پاک. یہ بحث، یہ مشتہرین کی بحث. عوام تو حلال طریقے سے جنوب ہونے والے کے پسینے کو بھی نجس سمجھتے ہیں، کہ کپڑے بدلنا، چادر بدلنا، بستر بدلنا، سب کے سب نجس. لیکن شریعت میں بحث ہے حرام سے جنوب ہو جانے والے، اس میں زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ جو حرام سے جنوب ہو گئے اس کا پسینہ نجس، یا اکثریت کا نظر ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پسینہ جہاں جہاں لگے گا نجس ہو جائے گا، بلکہ اگر کسی آدمی کو غسل کرتے ہوئے پسینہ آنے لگے، جیسے سردی کا موسم ہے گرم پانی سے غسل کر رہا ہے، اتنا گرم کہ پسینہ آ رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ غسل بھی کیسے کرے. غسل کے لیے شرط ہے کہ آ جائے غسل پاک، اگر پسینہ آ رہا ہے تو آ جائے غسل تو نجس ہو. اس کا کیس ویسا بن جائے گا وہ میت جس کی نجاست رکھی نہیں رہی. چنانچہ وہاں تو خیر ایک اور بات ہے کہ اس کو غسل اجتماعی نہیں دے سکتے، ایسی آدمی پہ واجب ہے کہ فوراً جا کے غسل اجتماعی کرے، لیکن غسل اجتماعی بھی ایک مسئلہ کہ اگر وہ دریا اور سمندر ہے تو وہ تو کون پاک کرے، اس کو گرم کون کرے گا، تو ویسے ہی ٹھنڈا. آدمی اگر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے قابل ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اوپر بحث پر بحث پر بحث نکل رہی، یہ سارے علماء کے آپس کے نوک جھونک والے مسئلے. ہمیں اگر فقط ایک جائزہ لینا ہوتا فیصلہ، مبصر بن کے دیکھتے ہو تو اس سب کا تذکرہ کرتے، ہم مقلد بن کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل میں کیا ذمہ داری. تو چونکہ ہمارے دونوں مراجع اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس لیے تفریح میں نہ جائیں گے. دونوں کہتے ہیں کہ جنوب جو حرام سے جنوب ہوا اس کا پسینہ پاک. لیکن اگلے مسئلے میں اختلاف ہے کہ آغائے گلپائیدانی کہتے ہیں کہ پسینہ تو پاک، لیکن اگر یہ پسینہ جسم یا کپڑوں پہ لگا ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ابھی نا یہ تین الگ الگ فتوے ہیں شیعہ علماء کے پاس. کچھ کہتے ہیں کہ پسینہ ہی نجس، پسینہ نجس ہے تو بہرحال اس جسم اور کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پسینہ تو پاک ہے لیکن بہرحال نماز میں پابند ہے. اب سب سے آسان مسئلہ اگر ہوئی کا تھا کہ پسینہ بھی پاک ہے، اور اگر وہ پسینہ جسم یا کپڑوں میں لگا ہے تو اس میں نماز بھی صحیح. سر کے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اچھا یہ بتا دو کہ اس مسئلے میں آپ رسول پہلے احتیاط واجب لگا دو کہ پسینہ ہے تو پا لیکن احتیاط واجب ہے کہ نماز نہ پڑھو. یہ بھی نہ کہنا پڑے تو ہم اشتہار کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں ورنہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ بند کیوں کیا. اور یہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو حل پیش کرنا. تو الحمدللہ ہمارے پاس اس قسم کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا اور یہاں پر صرف اس مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اشتہار کی اپنی کیا اہمیت ہے. ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں میں آپ سے خواہش بھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کی سچائی سے مانیں, لیکن صرف اس لیے کہ مشہور ہے کہ یہ بتا دیا جائے واقعہ. اور واقعہ ابھی حال ہی کا ہے, یعنی حال اس میں مطلب 15-20 سال, 15 میں انقلاب اسلامی ایران کے بعد کا واقعہ. اور ہوا کہ مشہور عالم دین امام خمینی کے انتہائی قریبی شاگردوں میں شامل, جن کا نام بتانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں, کیونکہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خود پتا ہو کہ اکثر لوگ جھٹلائیں گے, تو وہ جھٹلانا اگر میری حد تک ہو تو ٹھیک, لیکن فرض کیجیے کہ اگر ان شخصیتوں کا نام آ جائے تو جو بڑی قابل احترام ہے تو لوگ ان پہ شک کریں گے, تو نام چھوڑ دیجیے, کام کا جو واقعہ ہے وہ سن لیجیے. خاصی معروف شخصیت ہیں, مراٹھی میں تو نہیں, مستحدین میں بھی نہیں, لیکن قربت رکھتے تھے امام خمینی اور دیگر مہاراج, جن کے گھر کو ایک ایسا شخص آیا اور یہ واقعہ شہادت الشہادت, یعنی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, بلکہ جو شخص اس وقت خود موجود تھا اس نے براہ راست مجھے یہ واقعہ بتایا. ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس کے پاس یہ دعویٰ تھا تو میں روحوں کو بلا سکتا ہوں. اب یہ خود بہت تفصیلی بحث جڑ جائے گی, اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی بحث کا جب موقع آتا تو میں بہتر ہی چلا جاتا ہوں, اس لیے اپنے آپ کو بہت قابو پا رہا ہوں. شاید اس ٹیکسی ڈرائیور کا اس کا پسینہ نظر یا اقلیت کا نظر دیا, چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پسینہ جہاں جہاں لگے گا نجس ہو جائے گا, بلکہ اگر کسی آدمی کو غسل کرتے ہوئے پسینہ آنے لگے, جیسے سردی کا موسم ہے گرم پانی سے غسل کر رہا ہے اتنا گرم کہ پسینہ آ رہا ہے, تو پھر وہ کہتے کہ غسل بھی کیسے کرے. غسل کے لیے شرط ہے کہ آزار غسل پاس, اگر پسینہ آ رہا ہے تو آزار غسل تو نجس ہو, اس کا کیس ویسا بن جائے گا وہ میت جس کی نجاست رکی نہیں رہی. چنانچہ وہاں تو خیر ایک اور بات ہے کہ اس کو غسل اجتماعی نہیں دے سکے, ایسے آدمی پہ واجب ہے کہ فوراً جا کے غسل اجتماعی کرے, لیکن غسل اجتماعی بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ دریا اور سمندر ہے تو اس کو کون پاس کر اس کو گرم کون کرے گا, تو ویسے ہی ٹھنڈا آدمی اگر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے قابل ہوتا تو یہ مسئلہ ہی کیوں ہوتا. اوپر بحث پر بحث سے بحث نکل رہی, یہ سارے علماء کے آپس کے نوکھوں والے مسئلے ہیں. ہمیں اگر فقط ایک جائزہ لینا ہوتا مبصر بن کے دیکھتے تو اس سب کا تذکرہ کرتے, ہم مقلد بن کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عمل میں کیا ذمہ داری, تو چونکہ ہمارے دونوں مراجع اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس میں تفصیل میں نہ جائے. دونوں کہتے ہیں کہ جنوب جو حرام سے جنوب ہوا اس کا پسینہ پاک, لیکن اگلے مسئلے میں اختلاف کہ آگاہ گلپائیگانی کہتے ہیں کہ پسینہ تو پاک, لیکن اگر یہ پسینہ جسم یا کپڑوں پہ لگا ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ابھی یہ تین الگ الگ فتوے ہیں شیعہ علماء کے پاس. کچھ کہتے ہیں کہ پسینہ ہی نجیس, پسینہ نجیس ہے تو بہرحال اس جسم اور کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پسینہ تو پاک ہے لیکن بہرحال نماز میں پابندی. اب سب سے آسان مسئلہ آغاز ہوئی تھا کہ پسینہ بھی پاک ہے, اور اگر وہ پسینہ جسم یا کپڑوں پہ لگا ہے تو اس میں نماز بھی صحیح, پر کے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھو. اچھا یہ بتا دو کہ اس مسئلے میں آگاہ سے پہلے احتیاط واجب لگا دو, تو پسینہ ہے تو پڑھ لیکن احتیاط واجب ہے کہ نماز نہ پڑھو. پھر بعد میں وہ احتیاط کھولا ہے لیکن بہت چھپتے سے کھولا ہے. بعد میں وہ احتیاط واجب بھی ختم ہو کے احتیاط مستحب بن گئی کہ پسینہ پاک ہے اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھ سکتے. اور یہ یاد رکھ یہ یاد رکھیں نہیں یہ جو حرام سے جنب ہوا اس کا تو خیر گناہ ہے تو کچھ بھی ہے لیکن اس کا پسینہ اس کے جسم پہ لگے یا اس نے ہم سے ہاتھ ملایا تو ہمارے جسم پہ لگ اور اگر گھر والوں میں سے کسی سے اس کا جسم مست ہوا حالت میں کہ پسینہ ہے ان کا جسم نجس ہو گئے تو یہاں پہ نہ تو وہ بحث آ سکتی کہ جی حرام سے جنب ہونے والا اس پسینے سے نماز نہ پڑھے جسم کا مسئلہ کیسے آئے پہلے تو اسے غسل کرنا تو اول تو ضروری نہیں ہے کہ وہی نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے پسینہ اس کا ہو نماز پڑھا پڑھو اور دوسرا پھر تیمم کی بھی بحث آتی ہے خیر چھوڑ تو آغاز کوئی کے نزدیک نہ پسینہ نجس نہ نماز کی پابند لیکن آغاز تو پائیدانی کہتے ہیں کہ پسینہ تو پاس اور بس قسمت ہی یہ ہے کہ آج کل حرام سے جنب ہونے کا سلسلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے شادیاں تاخیر سے ہونے کی بنا پر معاشرے کے ہر طرف سے اشتہار اور جذبات بھڑکانے والی چیزوں کا وجود سنا کے مطلب بنا آغاز الفائدانی کہتے ہیں پسینہ پاک لیکن احتیاط سے واجب ہے کہ نماز اس میں نہیں پڑھ سکتی اگرچہ ہمارے یہاں عام رواج نہیں نہا کے لوگ کپڑے بھی بدلتے ہیں لیکن وہ الگ مسئلے کی ہے تاکہ نماز اس میں نہیں پڑھ سکتی اور یہاں پہ یہ اعتراض نہ کی کہ اگر پسینہ پاک ہے تو نماز میں کیوں پابندی نجس چیز میں پابندی ہونا چاہیے یہ کہاں سے نکلی بلی کا بال پاک ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی جتنے بھی حرام کو جانور ہیں کتا سور کو چھوڑ کر ان کا جسم پاک ہے لیکن اگر اس کی کھال کا بنا ہوا کوئی جز آپ کے جسم پر ہے تو جیکٹ کو ٹھوکی اس قسم کی چیز تو نماز نہیں پڑھ سکتی یہ بہت چیز ہے یعنی بہت سی پاک چیزیں ایسی ہیں جن پر بھی پابندی ہے نماز کی حالت ان میں آگاہ پائیدانی کے نزدیک پسینہ بھی تھا تو یہ تو وہ دو چیزیں ہوں کہ جس میں آگاہ پائیدانی آگاہ ہوئی تو مختلف اب وہ دس چیزیں جس میں متفق ہیں اس میں بھی تفصیلات ہیں پاس وہ ان شاء اللہ آئندہ کے لیے تو بہرحال خود دن میں بہت ڈر رہا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح دھکم پیش کر کے ہم نے اس کو مسائل کی گاڑی کو پٹری پہ کم از کم آج چڑھا دیا اب ان شاء اللہ توقع یہی ہے کہ یہ سلسلہ دوسرے موضوعات تو آتے رہیں گے لیکن مسائل کا سلسلہ اپنا آدھے گھنٹے کے وقت کی حفاظت کے ساتھ جاری رہے گا آج بھی تقریباً